تو یہ تیسری منزل کے حضرات تھے، یہ مجتہدین تھے فی المسائل. تو پہلے تھے مجتہد فی الشرع، دوسرا مجتہد فی المذہب، اور تیسرا مجتہد فی المسائل. یہ تین اجتہاد کے گویا درجے تھے. پہلی منزل والوں نے بھی اصول میں اجتہاد کیا، دوسری منزل والوں نے ان اصولوں کی روشنی میں آگے جزیات کے اندر جو ہے نا معاملات کیے، پھر تیسری منزل والوں نے اگر ان کے درمیان کہیں اختلافات آئے تو ان کا بھی فیصلہ کیا، اور اگر کہیں انہوں نے اجتہاد بھی ضروری دیکھا کہ ان کو احادیث مل گئیں جو پہلوں کو نہیں ملی تھی، تو انہوں نے ان احادیث کی نظر میں اس جو ہے کمی کو بھی پورا کر دیا. تو ہمارے یہ بزرگ عالم جو فرما رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو احادیث ساری نہ پہنچی ہوں، بعد کے علماء کو پہنچی ہوں، تو بعد والے علماء نے جن کی حدیث پر اتنی گہری نظر تھی، انہوں نے فقہ حنفی کی اس تمام کریکشن، جو ایڈجسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا جی، وہ ایڈجسٹمنٹ تو تیسری منزل کے حضرات نے کر دی تھی، وہ مجتہد فی المسائل تھے. چوتھی منزل جو ہے یہاں کے حضرات کو اب مجتہد نہیں کہا جا رہا. کیوں؟ کہ اجتہاد کے لیے اصول کلیات کا جتنا کام تھا وہ پیچھے کئی سو سال کے اندر اتنا مکمل ہو چکا تھا کہ اب اس میں مزید کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. جو مسلوتا کلیت موجود ہوتی تھی، جو مسلوتا کلیہ موجود ہوتا تھا. تو ان حضرات نے پھر کیا کیا؟
اصحاب التخریج.
یہ اصحاب التخریج کہلائے، جیسے امام کرخی رحمتہ اللہ علیہ، یہ 340 ہجری میں وفات ہوئی، ہزارہا جزیات مسائل کی تخریج کرنے والے حضرات. آپ کی کتاب اصول الکرخی کتب اصول فقہ کی بلند پایا کتاب ہے. جی پانچویں منزل.
پانچویں منزل اصحاب الترجیح.
یہ 250 سال تک جو ہے یہ پورا سپین رہا اس کا. اس درمیان جتنے فقہا آتے رہے وہ اس جو ہے سٹیج کے اوپر سب مل کے کام کرتے رہے، ان کو اصحاب الترجیح کہا جاتا ہے. ترجیح کا آگے کیا مطلب ہے؟ جیسے علامہ قدوری، قاضی خان صاحب ہدایہ.
تخریج میں اختلاف کی صورت میں ترجیح کا فیصلہ.
یعنی یہ جو تخریج اس درجے پر ہوئی تھی، تو اس تخریج کے اندر اگر کوئی اختلاف رہا تو اس اختلاف کے اندر بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو تخریج کی گئی ہے اس میں اگر اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ کیا، تو بھائی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ اس کے اوپر ہے، تو اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا. ان کا کتنا درجہ تھا جی پانچویں؟ ان کا ذرا سن لیجئے.
امام ابو الحسین احمد القدوری حافظ ابو بکر جساس رازی کے شاگرد اور خطیب بغدادی کے استاد سے.
علامہ خطیب بغدادی کے یہ استاد ہیں اور ابو بکر جساس رازی احکام القرآن والے ان کے یہ شاگرد ہیں.
علامہ سمعانی فرماتے ہیں کانا فقیہا صدوقا انتہت الیہ ریاست و اصحاب ابی حنیفہ بالعراق فاز عندہم قدرہ.
سبحان اللہ، فقیہ تھے، سچے تھے، ان کے اوپر اصحاب ابو حنیفہ کی عراق کے اندر جو ریاست تھی وہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسرے تھے صاحب ہدایہ.
قاضی برہان الدین المرغینانی نے کفایت المنتہی 80 جلدوں میں لکھی.
80 جلدوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. پھر کیا ہوا؟
جس کی تلخیص ہدایہ کے نام سے 4 جلدوں میں کی. علامہ ابن حمام سکندری اور علامہ بدر الدین آئینی جیسے بلند پایا محدثین نے ان کی شرحیں لکھی.
اب دیکھیں کہ کتاب یہ لکھ رہے ہیں اور اس کی شرح بڑے بڑے محدث کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کو حدیثوں سے واسطہ کوئی نہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں. تو اللہ کے بندو، ہمارے آئمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کی شرحیں وقت کے محدث کر رہے ہیں. جی،
اور علامہ جمال الدین الزیلئی اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے حفاظ حدیث نے اس کی احادیث کی تخریج کی.
ان کی احادیث کی، یعنی ہدایہ کی جو احادیث ہیں ان کی تخریج حفاظ حدیث نے کی. حفاظ حدیث ان کو کہتے تھے جو اپنے وقت میں ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہوا کہتے. آج جیسے قرآن کے حافظ کہلاتے ہیں نا، پہلے وقتوں میں حافظ کا لفظ حفاظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ذہبی، یہ تمام حضرات حافظ حدیث کہلاتے تھے. تو حفاظ حدیث نے، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے ان کی کتاب میں سے احادیث کی تخریج فرمائی. یہ ہدایہ ایسی کتاب ہے. آگے ذرا پڑھ لیجئے.
جو لوگ جہالت کے نشے میں کہہ دیتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں کہیں حدیث نہیں ملتی, انہیں چاہیے کہ ہدایہ کا مطالعہ کریں.
لیکن اگر ان کے پاس ہدایہ کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یا ہدایت نہ ہو ہدایہ پڑھنے کی
ضلالت.
تو گویا 250 سال اس درجے کے حضرات نے کام کیا, اتنے بڑے بڑے محدثین نے, فقہا نے, اور جو کام تھا اس کام کو انہوں نے اور آگے بڑھایا. اس کے بعد پھر چھٹی منزل آئی, اس کا کام 400 سال. اصحاب التمجید. جی.
علامہ رسدی صاحب رمضان دقائی, علامہ علاؤالدین صاحب دل المختار, مختلف اقوال میں قوی اور ضعیف کا فیصلہ اور کسی ایک بات کو مختار نہیں ٹھہرانے والے حضرات.
جی.
جلیل القدر مفسر رحمت اللہ مسعود, مشہور کتاب عقائد نصفی کے مالک ہیں.
انہوں نے ایک کتاب لکھی علامہ نصفی نے, جن کو عقائد نصفی کہا جاتا ہے. اس کتاب کی شرح علامہ تفتزانی نے لکھی ہے اور یہ مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے. کتنی بڑی کتاب ہوگی بھائی کہ جس کو سلیبس میں شامل کیا گیا علماء کے لیے. جی. اب دیکھیں, آپ نے علم اصول میں ایک اصول فقہ میں کتاب لکھی, اس کا متن, اس کا نام المنار ہے, اور اس کی شرح نور الانوار ہے, اور یہ نور الانوار بھی ہمارے مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے. آگے. اب دیکھیے یہ کیسے بزرگ ہیں کہ مفسر بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, اور عقائد کے اوپر بھی کتاب لکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دین کے ہر شعبے میں اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہوا تھا. جی آگے. جی, یہ جو کنز الدقائق ہے ان کی کتاب, اس کی شرح اپنے وقت کے ایک بڑے فقیہ تھے علامہ ابن نجیم, جن کو ابو حنیفہ وقت کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ ہیں, انہوں نے ایک کتاب اس کی شرح لکھی, اس کو البحر الرائق کہا جاتا ہے. اور اس بحر الرائق جو ہے اس کی آگے شرح علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ جیسے محدث آگے لکھ رہے ہیں. تو اس سے ان کی علمی جو ہے وہ مرتبت کا اندازہ لگائیے کہ اصول میں بھی کتاب لکھ رہے ہیں, تفسیر میں بھی کتاب لکھ رہے ہیں, اور عقائد میں بھی کتاب لکھ رہے ہیں, اور فقہ میں کنز الدقائق بھی کتاب لکھ رہے ہیں, اور ان کتابوں کی شرح وقت کے بڑے بڑے محدث آگے کر رہے ہیں. ایسی بلند پایا شخصیتیں, انہوں نے پھر ان کام کو اور آگے بڑھاتے رہے. جو اس میں مزید کام کرنا تھا کہ کسی ایک میں قول میں کہ یہ قول جو ہے فلاں ہمارے ائمہ نے جو دیے ہیں, ان تمام میں سے بھئی یہ قول زیادہ قوی ہے, یہ کم ہے, تو اس کے اوپر فتویٰ ہے, تو انہوں نے وہ کام پورا ٹھونک بجا کے مکمل کر دیا. آگے.
تنویر الابصار کی شرح در مختار محمد بن علاؤالدین نے لکھی, جس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار کے نام سے عظیم شرح لکھی, جو
فتح شامی, کے نام سے مشہور. تو یہ چھٹی منزل کے حضرات تھے, انہوں نے 11ویں صدی تک اس فقہ حنفی کے اوپر کام کیے رکھا. تو شروع یہ کام ہوا تھا 120 ہجری میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے تھے, تو وہ 120 میں وفات پائی تھی انہوں نے. تو اس وقت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عمر 40 سال تھی, تو اس وقت وہ اپنے استاد کی مسند پر بٹھائے گئے تھے, تو انہوں نے اس وقت سے کام شروع کیا تھا. 120 سے کام شروع ہوا, اور پھر وقت کے لاکھوں علماء, محدثین, فقہا ہر دور اور ہر زمانے میں اس کے اوپر کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, حتیٰ کہ 1100 سال تک اس پر کام ہوتا رہا, تب جا کر فقہ کی تدوین مکمل ہوئی. اب آج کا کوئی لڑکا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ جی فقہ کی جو ہے اندر کمی بیشی ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس فقہ کے اوپر ہزاروں نے نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں علماء نے کام کیا ہے. آپ سوچئے نا امت کے کروڑوں علماء کے 1100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر پہلا 100 سال نکال دیتے ہیں تو گویا 1000 سال تک امت کے کروڑوں علماء اس پر محنت کرتے رہے، تب جا کر یہ فقہ کی تدوین مکمل ہوئی. اب کتنی ٹھوس چیز ہوگی، کتنی پکی چیز ہوگی، اور اس میں کتنے باخدا لوگوں کی محنتیں ہوں گی، جو حفاظ حدیث تھے، جو وقت کے فقہا تھے، جنہوں نے تفسیریں بھی لکھیں، حدیث کی کتابیں بھی لکھیں، فقہ کی کتابیں لکھیں، جن کو اپنے مذہب کا ہی نہیں بلکہ تمام مذہب کے دلائل کا پتہ ہوتا تھا، جو بیک گراؤنڈ سے شافی مسلک سے تھے، کہ شافی مسلک کی کتابوں کے بھی حافظ ہوتے تھے اور وہ حنفی مسلک پہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو کتنا مختلف اینگل سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اور پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ کو مکمل کر کے اس کام کو بالکل ٹھوک بجا کے مکمل کر دیا. اس لیے تو آج کوئی بھی مسئلہ کسی بندے کو پیش آتا ہے، ہم ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس منزل کے فقہا کی کتابوں میں ہی وہ مسئلہ مل جاتا ہے. تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی آپ کی ساری زندگی گزر گئی فتویٰ دیتے ہوئے، تو آپ نے کہاں تک کی کتابوں تک جو ہے وہ پڑھا؟ کہنے لگے بھئی سچ بتائیں کہ ہم تو شرع، ہم تو جو ہے وہ علامہ شامی کے فتویٰ سے آگے نہیں بڑھ سکے. عمر پوری گزر گئی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، فرماتے تھے ان کے ہر سوال کے جواب کا کلیہ میں علامہ شامی کے فتاوا سے مل جاتا. اوپر والوں نے پتہ نہیں اور کیا کام کیا ہوا. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو فتح فقہ فکر کی تدوین ہوئی ہے. یہ امت کے پاس سرمایہ ہے دین کا ہے. اتنے ٹھوس کام کے ساتھ آج الحمدللہ ہم اگر کسی فتویٰ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بیک کے اوپر کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا ہوتا، ہماری بیک کے اوپر امت کے 1000 سال کے کروڑوں علماء کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ موجود ہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن میں ایک امر کل کے کھڑا ہوں گا اور میرے پیچھے امت کے 1000 سال کے کروڑوں علماء کی انڈورسمنٹ بھی ہوگی، اور دوسری طرف ایک اردو خواں بندہ ہوگا جو کتاب پڑھ کے عمل کر لے گا، جی میں کسی کی نہیں مانتا، میں جی خود عمل کروں گا. اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تو نے یہ کیا کیا، تو وہ کیا جواب دے سکے گا؟ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے کسی ایک بندے کی بات نہیں، یہ پوری امت کا ایک کام ہے، اجماعی کام ہے امت کا. اتنے ٹھوس کام کے اوپر ہم نے عمل کیا اور ہم تو زندگی گزارے، اس لیے ہم سے ان مسائل کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تم چلو اس راستے پر جو میرے رجوع کرنے والے بندے ہیں. تو یہ رجوع کرنے والے بندے تھے. ہم کسی کو مفسر دیکھتے ہیں، کسی کو محدث دیکھتے ہیں، کسی کو فقیہ دیکھتے ہیں، کسی کو تقویٰ کا پہاڑ دیکھتے ہیں، کسی کو حافظ حدیث دیکھتے ہیں. ان کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم کن کی پیروی کریں گے؟ اس لیے یہ فقہ ہے حنفی کی تدوین الحمدللہ امت کے کروڑوں علماء کی 1000 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. اب آ کر یہ مکھن نکلا ہے، ہمارا کام اس مکھن کو کھا لیں. تو فقہ حنفی کی تدوین کیسے ہوئی شروع میں، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. پھر اس کی منازل کیا کیا تھیں، 6 منازل، یہ بھی آپ نے پڑھ لی. اور 11ویں صدی میں آ کر یہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آ کر جو ہے جو کام کیا، تو اتنا ٹھوس کام ہو چکا ہے کہ آج کل کے جتنے بھی فقہا ہیں اکثر و بیشتر یوں سمجھیں کہ زندگی کے 95 نہیں 99% مسائل کا اگر ان کو کوئی حل دیکھنا ہو تو ان کتابوں میں ان کو اس کا اصول کلیات مل جاتے ہیں. ہاں اگر کچھ مسائل نئے پیش آ رہے ہیں تو ان مسائل کے کلیات بھی انہی کتابوں میں مل جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے، انہوں نے پہلے سے اس کے جو ہے نا جواب دے دیے. مثال کے طور پر بات تو ذرا بری سی ہے، شرم والی ہے لیکن کرنے کی بات ہے، کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ کھڑا ہوا. اب یہ نئے دور کا مسئلہ ہے نا، تو علماء کی آپس میں بحث ہوئی، تو جامعہ اشرفیہ لاہور میں مفتی حضرات اکٹھے ہوئے، بھائی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا فتویٰ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا جی یہ تو پہلے سے بتایا ہوا ہے. کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا فتویٰ پہلے سے بتایا ہوا ہے؟ ان کا کہا ہے علامہ شامی نے بتایا. علامہ شامی نے جی کیسے بتا دیا؟ ان کا جی علامہ شامی نے فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت
کوئی دائی، کوئی ڈاکٹرنی، کوئی نرس، وہ اپنے انگلی کے اوپر کسی مرد کا نطفہ لے لے اور کسی عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کر دے اور وہ عورت حاملہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آج کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کیجئے کیسا کام انہوں نے کیا، یعنی سینکڑوں سال پہلے انہوں نے عقل سے سوچ کے ایسے ایسے مسائل کا جواب لکھ دیا، آج اگر پیش آتے ہیں تو ان کی بھی نظیر پہلے سے موجود ہوتی. جزاکم اللہ حسن، جزا نماز کی تیاری کر لیجیے.